السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. سب سے پہلے تو شکر پروردگار کرتا ہوں جس کی خود ذات سے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ اس علمی اور مقدس دینی محفل میں شرف یاب ہونے کی توفیق دی. جو کچھ برادر بزرگوار جناب زیدی صاحب نے فرمایا ہے وہ سوائے ان کی بزرگواری اور ذرہ نوازی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. موضوع ہے ولایت فقیہ. انشاءاللہ ان چند ایام میں جو آپ کی خدمت میں توفیق کے شرف نصیب ہوئی ہے اسی موضوع کے متعلق معروضات پیش کروں گا اور بالمقابل آپ کے افکار و نظریات سے بھی مستفید ہوں گا. قاعدہ یہ ہے کہ جس موضوع کے متعلق گفتگو طے پائی ہے کہ کی جائے پہلے خود دیکھا جائے کہ موضوع کا مقام کیا ہے, کس سطح کا موضوع ہے اور مراد میری اس کلمے سے یہ ہے کہ آیا یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک انفرادی حیثیت کا حامل ہے, ایک مستقل موضوع ہے اس طرح سے کہ ہم دیگر تمام موضوعات سے ہٹ کر فقط اسی موضوع کو مد نظر قرار دیں, موضوع گفتگو قرار دیں اور اس کے متعلق کچھ کہیں اور سنیں. یا نہ, یہ ان موضوعات میں سے ہے جس کا تعلق بہت سارے دیگر موضوعات سے بھی ہے, کئی اور بھی عناوین سے ہے, اور جب تک ہم ان متعلقہ موضوعات اور متعلقہ عناوین پر ایک سرسری اور اجمالی نگاہ نہ کر لیں اپنے مد نظر موضوع ممکن ہے ہمارے لیے صحیح طریقے سے کھل نہ سکے, واضح نہ ہو سکے ہمارے لیے. موضوع ولایت فقیہ جو معارف اسلامی میں سے بہت ہی با اہمیت موضوع ہے, اسی طرح کے موضوعات میں سے ہے جس کو انفرادی طور پر ہم اگر محل لباس قرار دیں اور محل گفتگو قرار دیں اس کو ممکن ہے ہم خود بھی زحمت میں پڑ جائیں اور موضوع بھی اتنا ہمارے لیے آشکار نہ ہو. میں گفتگو کے لیے اس موضوع تک پہنچنے کے لیے اس عنوان کی صحیح تصویر اور صحیح مقام اس کا عرض کروں کہ کس قسم کے موضوعات میں سے ہے یہ اور اسلام سے اس کا کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے. حقیقت میں مسئلہ ولایت فقیہ یا موضوع ولایت فقیہ ایک ضمنی عنوان ہے دوسرے موضوع کا، ایک دوسرے موضوع کا، اور وہ ہے موضوع حکومت اسلامی. بس وہ شے جس کو ہمیں مستقل اور انفرادی حیثیت سے نگاہ کرنا ہے وہ ہے عنوان حکومت اسلامی. حکومت اسلامی کے ضمن میں ہماری بات اس نقطے پر آ پہنچتی ہے جس کو ہم ولایت فقیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور عنوان کرتے ہیں. اور جب تک حکومت اسلامی کا صحیح تصور اور صحیح نظریہ اس کا ہمیں معلوم نہ ہو، شاید مسئلہ ولایت فقیہ بھی اتنا ہمارے لیے روشن اور آشکار نہ ہو سکے. حکومت اسلامی سے بھی ایک بڑا موضوع اور وسیع موضوع، وہ ہے خود حکومت. اسلام سے ذرا وسیع تر اور اسلام سے قطع نظر، دین سے قطع نظر، خود عنوان حکومت کہ آیا معاشرہ انسانی، معاشرہ بشری کو حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر حکومت کی ضرورت ہے، یہ حکومت کس طرح کی ہو اور حکومت کے ضروری ہونے پر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کس قسم کی حکومت انسان کے لیے ضروری ہے؟ اس حکومت کا عملی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ اس حکومت کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ مقام کیا ہونا چاہیے اس کا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سب سے پہلے حکومت کے بارے میں انسان کے ذہن میں اور اس جیسے دیگر سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جب کہ حکومت معاشرہ انسانی کے لیے ایک ضروری امر ہے اور جس کا ہونا اشد ضروری ہے، مکتب اسلام میں اور دین اسلام میں حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسلام حکومت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے اور کیا تصور ہے؟ اور پھر اسلامی حکومت کے جب خد و خال ہمارے لیے واضح ہو جائیں اور وہ ڈھانچہ ہمارے لیے روشن ہو جائے، اس وقت ہم اس قابل ہوں گے کہ بیان کر سکیں کہ ولایت فقیہ کیا چیز ہے. یعنی اس ولایت فقیہ، مسئلہ ولایت فقیہ کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اجمالی طور پر ہی صحیح ان تمام باتوں سے گزرنا ہے. اور ان باتوں کا بہت ہی گہرا ربط ہے، بہت ہی عمیق ربط ہے اس مسئلے سے. حتیٰ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کے بغیر یہ چند ایک عناوین جو مختصر آپ کی خدمت میں فہرست ان کی عرض کی ہے، انہیں سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان مسئلہ ولایت فقیہ کو سمجھ سکے، اس کے بارے میں اظہار نظر کر سکے، مثبت یا منفی، اسے قبول کر سکے یا اسے رد کر سکے. جب تک اس فہرست سے گزر کر آپ علمی اور تحقیقی بنیادوں پر یہاں نہ پہنچیں، آیا انسان کو ایک حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت حکومت، ہمارے پاس تین طرح کے عناوین اور تین طرح کے موضوعات ہیں. ایک وہ موضوعات ہیں کہ جو دین میں بیان کیے ہیں، خاص کوئی بھی دین ہو، دین اسلام ہو، دین مسیحیت ہو، دین یہودیت ہو، دین مجوسیت ہو، یا کوئی دین آسمانی یا غیر آسمانی، یعنی وہ مطالب اور وہ معارف یا ایسے عناوین جن سے کسی دین نے ہمیں آشنا کرایا ہے، دین نے ہمیں آشنا کیا ہے، اگر دین نہ ہوتا تو ہم ان مطالب سے آشنا بھی نہ ہوتے. یہ ایک قسم کے مطالب. دوسری قسم ان مطالب کی ہے کہ اگر دین نہ بھی ہو تو بھی وہ مطالب انسان کو معلوم ہے اور انسان ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے. یہ معارف یا مطالب جو دین کے بغیر بھی انسان خود سے اپنی طرف سے بھی ان سے آشنا ہے, ان کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ مطالب و معارف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مطالب عقلی, دین سے کوئی ان کا ربط نہیں ہے, عقل سے تعلق رکھتی ہیں وہ باتیں. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں عقلائی باتیں, نہ عقلی باتیں. اس میں بھی ایک فرق ہے. عقلی امور اور ہوتے ہیں, عقلائی امور اور ہوتے ہیں. اب ان کلمات کی زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. اگر جو مطلب واضح نہ ہو, جو کلمہ روشن نہ ہو, آپ سوال کے ذریعے اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں. بس تین قسم کے مطالب اور تین قسم کے امور ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دینی امور یا مذہبی امور جو صرف دین نے ہمیں ان سے آشنا کیا ہے, دین نے ان کا تعارف کروایا ہے. اگر دین نہ ہوتا ہم ان سے آشنا نہ ہو سکتے. دوسری وہ قسم ہے جو غیر دینی کہیں آپ, یعنی دین کے بغیر انسان ان سے آشنا ہے, ان کی ضرورت کا انسان قائل ہے. ان میں کچھ عقلی ہیں اور کچھ عقلائی ہیں. اب جو چیز بھی آپ کوئی سا عنوان, کوئی سا مطلب جس کا کسی طرح سے بھی حیات بشری سے رابطہ ہو, کوئی مطلب ہو, اٹھا کے اس کو دیکھیں, وہ ان تین سے خالی نہیں ہوگا, ان تین عناوین سے خالی نہیں ہوگا. یا وہ عقلی مطلب ہوگا, یعنی انسان نے عقل سے اس کو درک کیا ہے, پرکھا ہے, سمجھا ہے. عقل بشری نے انسان کو سکھایا ہے وہ مطلب اور اس کی ضرورت کا اس کو احساس دلایا ہے. یا نہ, عقلی مطلب نہیں ہے, ایک عقلائی مطلب ہے. عقلی اور عقلائی میں ایک اشارہ کرتا چلو فرق کی طرف, وہ یہ ہے. عقلی مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اگر فرد واحد ایک انسان بھی موجود ہو, صرف تنہا ایک انسان ہو, وہ خود سمجھتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے اس کو کہ ظلم ایک بری چیز ہے, عدل ایک اچھی چیز ہے. جس کو اگر آپ دیکھیں علمی کتابوں میں حسن قبح عقلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ دو موٹے مکتب فکر خود مسلمانوں کے اندر اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی وہ معارف اور وہ امور جن کو ہماری عقل درک کرتی ہے. فرد واحد کی عقل ہو, دو آدمیوں کی عقل ہو, یا ایک پورے معاشرے کی عقل ہو, عقل بشری جن مطالب کو درک کرتی ہے. وہ کلائی چیزیں ان کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کافی نہیں ہے ان مطالب کی تصدیق کے لیے یا ان مطالب کی تکذیب کے لیے, ان کے اثبات یا نفی کے لیے ایک دو آدمی کافی نہیں ہے, بلکہ 10-20 بھی کافی نہیں ہے, بلکہ پورے کے پورے افراد, جتنے افراد بھی اس معاشرے میں رہتے ہوں, دنیا بشریت میں زندگی بسر کر رہے ہوں, وہ سب کے سب اتفاق رکھتے ہوں اس مطلب کے صحیح ہونے پر یا غلط ہونے پر. عقل سے پوچھیں, عقل کو نہیں معلوم. ایک فرد کی عقل سے سوال کر کے پوچھیں, اس عقل کو کوئی اندازہ نہیں کہ یہ صحیح مطلب ہے یا غلط ہے. لیکن سارے انسانوں کو, اہل عقل انسانوں کو جن کو ہم عقلاء کہتے ہیں, عقل مند انسانوں کو, صاحبان عقل کو ملا کر اگر دیکھیں تو ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں آپ کو اس بات پر اتفاق نظر آئے گا کہ سب کے سب اس مطلب کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ عقل پناہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن سارے کے سارے اقلاء، اقلاء عالم، اقلاء دنیا، اقلاء جہان، وہ سب کے سب مل کر اس مطلب پر اتفاق رکھتے ہیں۔ بس اس کی مثال دوں میں آپ کی خدمت میں۔ عقل سے اگر پوچھیں کہ ایک خاص شخص کے بارے میں اٹھا کے اس کو سوال کریں، زید، عمر، بکر، کسی کے بارے میں سوال کریں کہ یہ ایک انسان ہے، انسان واحد، فرد واحد، اس فرد واحد کے ساتھ احسان کرنا، اس پر نیکی کرنا، اس کے ساتھ عمل خیر انجام دینا، اس کے متعلق یہ ایک اچھی بات ہے یا نہ؟ ایک جزی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہی معین مصداق کی بات کر رہا ہوں۔ عقل سے پوچھیں، عقل آپ کو یہ کہے گی کہ نیکی کرنا بطور کلی یہ اچھی بات ہے، نیکی ہونی چاہیے، تمام انسان تمام انسانوں کے ساتھ نیکی کریں۔ عقل سے پوچھیں، عقل کہتی ہے خوب ہے، اچھی بات ہے، لیکن زید کے ساتھ نیکی کرنا، اس فلاں خاص معاشرے کے ساتھ نیکی کرنا، ایک خاص معین قوم کے ساتھ نیکی کرنا، یا یہ خاص نیکی کرنا، یہ کیسے ہے؟ چونکہ نیکی کرنا تو ایک بہت بڑا عنوان ہے، ایک وسیع مطلب ہے، مفہوم ہے۔ نیکی کی انواع اور اقسام ہیں۔ نیکی آپ مال دے کر سکتے ہیں، نیکی آپ علم دے کر سکتے ہیں، نیکی آپ رفائی اور فلاحی کام انجام دے کے کر سکتے ہیں، نیکی مختلف طریقوں سے، لیکن ایک نیکی کسی قوم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ روڈ بنا دیں، اس کے لیے آپ پل بنا دیں، اس کے لیے آپ سکول بنا دیں، اس کے لیے آپ اسپتال بنا دیں، یہ بھی احسان اور نیکی کا ایک مصداق ہے۔ یہ نیکی آیا یہ بھی اچھی بات ہے یا نہیں؟ عقل سے پوچھیں، عقل کو نہیں معلوم، لیکن اقلاء کو، سارے اقلاء کو پوچھیں، وہ عقل کے ذریعے سے حکم کریں گے، لیکن اس حکم کا مدرک اور منبع اقلاء کی آراء ہیں اور اتفاق ہے ان کا، عقل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ہماری عقل کہتی ہے، بلکہ جب ان سے دلیل اور مدرک پوچھا جائے تو وہ کہیں گے سب کے اتفاق رائے نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح مطلب ہے۔ بس ادنا فرق معلوم ہو گیا ابھی ہمیں عقل اور اقلائی فیصلوں میں۔ اور تیسرا عنوان تھا دینی اور اسلامی مسائل۔ میں پھر ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ فہرست ذہن نشین ہو جائے۔ کچھ معارف اور مطالب ایسے ہیں جن سے ہمیں دین نے آشنا کیا ہے، اس طرح سے کہ اگر دین نہ ہوتا ہم ان چیزوں سے آشنا نہ ہوتے۔ کچھ مطالب ایسے ہیں کہ اگر دین نہ بھی ہوتا تو عقل ان سے پہلے ہی آشنا ہے، دین سے ہٹ کر عقل ان مطالب کو سمجھتی ہے، پرکھتی ہے، دیکھتی ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کرتی۔ اور کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو نہ دینی ہیں اور نہ عقلی ہیں، بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ انسانی مسائل، جن کو کہتے ہیں ہم اقلائی مسائل، بشری مسائل، جن کو آپ کہیں بنی نوع انسان سے جن مسائل کا تعلق ہے، یعنی بنی نوع انسان اگر نہ ہو، یہ معاشرہ اور اجتماع نہ ہو، تو یہ مسائل ان نفیاً یا اثباتاً یا تصدیق و تکذیب، ان مسائل کی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اس تمہید کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حکومت، میں نے کہا نا کہ اب جو بھی حیات بشری سے متعلقہ کوئی شعبہ لے کر اس کے متعلق آپ سوال اٹھائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ بتاؤ یہ عقلی ہے، دینی ہے، یا اس کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ دین سے ہے، بلکہ اس کا تعلق بنی نوع انسان سے ہے، بشری اور انسانی مسئلہ ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مطلب عقلی ہو اور دین نے بھی اس کے بارے میں تاکید کی ہو، اظہار کیا ہو۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے معارف ہیں کہ جو بنیادی طور پر عقلی معارف ہیں، لیکن دین نے بھی عقل جتنی بلکہ عقل سے بھی بیشتر تاکید ان کے اوپر کی ہے، اور اسی طرح سے وہ انسانی اور بشری ہونے کے ناطے سے انسانی معاشرے اور انسانی افراد اور انسانی اقلاء نے بھی ان پر اتفاق رائے قائم کیا، ان کا بھی اتفاق رائے. یوں نہیں ہے کہ عقلی مطلب دینی نہیں ہو سکتا اور دینی عقلی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مطلب عقلی ہوگا دین بھی اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دین نے کہا ہے وہ عقل کی سمجھ میں بھی آ جائے، ایسے نہیں ہے. جو کچھ عقل نے کہا ہے، اب عقل کی بھی اپنی ایک کسوٹی ہے، عقل کا بھی اپنا ایک معیار ہے، فرق ہے وہم میں، خیال میں، انسان کے توہمات میں اور عقل میں فرق ہے. ہم فرض اس عقل کو کیے ہوئے ہیں کہ اس میں وہمی مسئلے اور خیالی مسئلے داخل نہ ہوں. پندار کی بات نہیں کر رہے، عقلی. جو کچھ عقل نے کہا ہے دین اس کی تائید کرتا ہے، دین اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دین نے کہا ہے وہ عقل کی دسترس میں بھی ہو. ہر عقلی مطلب دین کی دسترس میں ہے، لیکن دین کا ہر مطلب عقل کی دسترس میں نہیں ہے. اب حیات بشری کا جو شعبہ بھی ہم اٹھائیں اور اس کے متعلق دیکھیں، سوچیں، غور کریں، تو یا دینی ہے یا عقلی ہے، یا اس کا تعلق انسانی مسائل سے ہے، جس کو میں نے عقلائی مسائل کہا ہے. علمی اصطلاح ہے، استعمال کی ہے اس لیے کہ مطالعات میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے. حکومت اور ایسی چیزیں جو دین نے انسان کو حکومت کا تصور دیا ہے، کہ اگر دین نہ ہوتا تو انسان مفہوم حکومت یا حکومت نامی شے سے آشنا بھی نہ ہوتا. یہ دین سے ہٹ کر بھی حکومت کا تصور ہے. اگر دین سے ہٹ کر حکومت، حکومت کے معنی، حکومت کی ضرورت اور حکومت کے وجود کا احساس دین کے بغیر بھی انسان کو ہے، تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا دین سے ہٹ کر جو حکومت کے ہونے کا احساس ہے انسان کو اور حکومت کی ضرورت کا قائل ہے انسان، آیا یہ احساس عقل نے دیا ہے یا نہ. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، بشری مسئلہ ہے، بنی نوع انسان کی حیات کا تقاضا ہے، اجتماعی حیات کا تقاضا ہے، کہ جس کو میں نے تعبیر کیا تھا اقلائی مسئلہ ہے. حق یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ حکومت ان معارف میں سے نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ دین نے ضرورت حکومت سے بشر کو آگاہ کیا ہو، آشنا کرایا ہو. دین سے ہٹ کر بھی انسان کا تصور حکومت کے بارے میں ہے، اور وہ ہے نہ عقل. ممکن ہے اس کی ضرورت پر عقل ہو، عقل حاکم ہو، عقل کا حکم ہو کہ انسان کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ حکومت ایک عقلائی اور بشری اور انسانی مسئلہ ہے، حیات بشری کا لازمہ ہے. اس کی ضرورت پر عقل بھی ممکن ہے تاکید کر رہی ہو اور ممکن ہے دین نے بھی تاکید کی ہو، لیکن یہ عرض کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس مطلب پر دین نے یا عقل نے تائید کیا وہ ہو بھی ایک عقلی اور دینی مسئلہ ہو، ممکن ہے وہ انسانی مسئلہ ہو، انسانی اور بشری مسئلہ ہو اور عقلائی مسئلہ ہو، لیکن عقل و دین ہر دو اس پر تاکید بھی کر رہے ہیں. حق کہا ہے یہ ہے، حق کے مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک عقلائی چیز ہے، یعنی عقلائے عالم، عقلائے جہان، بنی نوع انسان. عقلا جب میں تعبیر غیر مانوس نہ ہو محسوس، یعنی بنی نوع انسان، تمام افراد انسان، اتفاقی رائے ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ بشر کے لیے حکومت ضروری ہے، واجب ہے اور لازم ہے. عقل بھی اس کی مؤید ہے، بعد میں ہم آ کر بتائیں گے کہ دین بھی اس کا مؤید ہے، دین نے بھی اس کی تائید کی ہے. لیکن کس طرح سے ہم کہیں کہ عقلاء جہان کا اتفاق ہے اس مطلب پر کہ حکومت کا ہونا ضروری ہے، دین سے ہٹ کر اب دیکھ رہے ہیں. اب وہ دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نہ ہو انسانی معاشرے میں, حکومت نہ ہو, حکومت نہ ہونے کی صورت میں جو تصویر نقشہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر شعبے میں آزاد ہے, خود فیصلہ کرے, خود رائے قائم کرے, خود راستہ تلاش کرے, خود مقصد متعین کرے, خود عمل کرے, خود عمل کی حدود اور خود عمل کے بارے میں آرا اپنی خود بیان کرے. دوسرے کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا اس کی زندگی کے بارے میں وہ رائے قائم کرے, فیصلہ کرے, مشورہ دے یا ادنا مداخلت کسی کی زندگی میں کرے. حکومت نہ ہونے سے جو تصویر بنتی ہے انسانی معاشرے کی وہ یہ ہے. اس قسم کا معاشرہ کہ جہاں پر ہر فرد بشری, ہر فرد انسانی مستقل ہو, آزاد ہو, اور کسی کو کسی کی زندگی میں کوئی مداخلت کا حق نہ ہو, اور ان کے اوپر کوئی نظارت اور کوئی سرپرستی موجود نہ ہو, ایسا معاشرہ بحران اور ہرج و مرج اور افراتفری کا شکار ہے. یعنی ایسا معاشرہ اپنی حیات اجتماعی باقی اور برقرار نہیں رکھ سکتا, دو دن ایسا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, باقی نہیں رہ سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اس کی کچھ ذاتی خصوصیات ہیں, انفرادی خصوصیات. وہ انفرادی خصوصیات یہ ہیں کہ ہر بشر طبیعی جبلی طور پر, فطری طور پر جس کو ہم کہتے ہیں, ذاتی طور پر ہر فرد کچھ رجحانات رکھتا ہے, کچھ تمایلات رکھتا ہے, کچھ غرائز ہیں اس کے اندر, اور ان غرائز کے کچھ تقاضے ہیں, اور یہ ان تقاضوں کے پیچھے حرکت کرتا ہے, ان غرائز کی تکمیل کے لیے تگودو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اب جو نفسیات سے آشنا ہیں جو حضرات, وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ماہرین نفسیات نے انسان کے اندر کتنے غرائز کی نشاندہی کی ہے. البتہ عدد ممکن ہے کم و بیش ہو, کسی نے کچھ کہا ہو, کسی نے کچھ, لیکن وہ جو مسلم ہے جس پر اتفاق ہے سب کا, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کتابوں سے جا کر اس کا مدرک ڈھونڈے, بلکہ خود اپنے وجدان میں اگر رجوع کر کے دیکھیں, ہمیں ان غرائز کی موجودگی کا علم ہو جائے گا کہ یہ موجود ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر بھوک کا غریزہ موجود ہے, ہمارے اندر پیاس کا غریزہ موجود ہے, ہمارے اندر تمایلات جنسی کا غریزہ موجود ہے, ہمارے اندر حب نفس کا غریزہ موجود ہے, ہمارے اندر بقا کا غریزہ موجود ہے, ہمارے اندر اس بقا کے لیے اور اس بقا میں جو چیزیں دخیل ہیں, جو عناصر, ان عناصر کو حاصل کرنے کا غریزہ موجود ہے. ہمارے اندر دوسروں کی قلمرو میں مداخلت کرنے کا غریزہ موجود ہے, دوسروں کی قلمرو کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کا غریزہ موجود ہے, ہر فرد میں موجود ہے. اس چیز کا کوئی انسان منکر نہیں ہو سکتا. جو منکر ہے سلوا کے اپنے ساتھ الجھا ہوا ہے, اپنے وجود کے ساتھ, اپنے وجدان کے ساتھ. یعنی جو اٹھ کر کہہ دے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی, میرے اندر غریزہ بھوک کا نہیں ہے, ہم اسے کوئی مدرک نہیں پیش کر سکتے, نہ کسی تاریخ سے, نہ کسی آسمانی کتاب سے, اور نہ کسی فیلسوف اور حکیم کا حوالہ اس کو دے سکتے ہیں کہ بھائی انسان کے اندر بھوک نامی غریزہ موجود ہے. بلکہ یہ انسان اپنی ذات کے ساتھ الجھا ہوا ہے, یعنی اپنے اندر جس چیز کو محسوس کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فقط زبانی انکار ہے, عملاً اقرار کر رہا ہے. یہ اس کا نوالہ اٹھا کے منہ میں ڈالنا, یہ اقرار ہے کہ میرے اندر یہ غریزہ ہے, زبان سے کہہ رہا ہے نہیں ہے, یہ ایک الجھنا ہے اپنی ذات کے ساتھ. بس انسان کے اندر اتنے زیادہ غرائز جب ہیں, اور ان میں سے مخصوصاً یہ غریزہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کی قلمرو پر, نہ صرف دوسرے انسان کے قلمرو پر بلکہ دوسرے موجودات کے قلمرو پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کو اپنی قلمرو میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے انسانوں کا مجموعہ، میں جو مثال دیا کرتا ہوں اس غریزے کی وہ یہ ہے، مثلا فرض کریں، ایک عامیانہ سی مثال ہے البتہ کوئی ایسی علمی دقیق مثال نہیں ہے، مثلا فرض کر لیں کہ یہاں موجود انسان سب کو بھوک لگی ہوئی ہو، ایک دو وقت کے بھوکے ہوں، صبح بھی کھانا نہیں کھایا، دوپہر کو بھی نہیں کھایا، اور ابھی شام کے وقت ہم سارے یہاں سب بھوک کی حالت میں ہیں، اور ایک دیگ یہاں پر کھانے کی رکھ دی جائے۔ اب نہ کہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں معلوم ہے، دوسرے کے حقوق کا احساس ہے، دوسرے کے حیثیت، دوسرے کی بھوک کا بھی ہمیں احساس ہے، نا یہ چیزیں تو ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ تو کسی نے سکھائی ہیں ہمیں۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کسی نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، اور نہ ہی ہم نے ان چیزوں کی دوسرے کے حقوق اور یہ حقوق وغیرہ کی بات ایک لائیہ نہیں بات ہے۔ ابھی اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں فی الوقت حقوق بلاخر کسی نظام نے ہمیں سکھائے ہیں، حقوق کی تصدیق سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھوکے انسانوں میں اگر ایک دیگ آ جائے، ان کا غریزہ ان سے کیا کہتا ہے، نہ کہ ان کی عقل ان سے کیا کہتی ہے، ان کا دین کیا کہتا ہے، ان کا سماج کیا کہتا ہے، ان کی اقدار کیا کہتی ہیں، ان کے آداب کیا کہتے ہیں، یہ نہ، ان کا غریزہ، فقط غریزے کی آواز سنیں، غریزہ کیا کہتا ہے۔ ہر انسان کو غریزہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، اور آپ کی بھوک جس شے سے مٹتی ہے، تکمیل ہوتی ہے اس غریزے کی، یہ تقاضا جس سے پورا ہوتا ہے، وہ اس دیگ میں ہے، تو ایک معین مقدار میں یہ غذا کافی ہے ہمارے غریزے کی تکمیل کے لیے، لیکن غریزہ اس معین پر اکتفا نہیں کرتا۔ آپ اس کو بازار میں، ویسے مقامات ہیں جہاں پر ایسے بھوکے لوگوں کا اجتماع جمگٹا ہوتا ہے، نادار، فقراء، مساکین، ایسے لوگ ہیں، ان میں اگر آپ ایک دیگ لے جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ خود جیسے مرضی ہے اس کو تقسیم کر لو، خب جو حشر اس دیگ پر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ آپ خود تصور کریں کہ کیا ہوگا، چند بھوکے انسان یا چند سد بھوکے انسان اور ایک دیگ جس میں محدود سی غذا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیگ یا اس دیگ میں پڑی ہوئی غذا، اگرچہ یہ سب بھوکے ہیں لیکن کسی ایک کو بھی شاید ہاتھ نہ آئے، ممکن ہے وہ خاک میں مل جائے، اصل کسی ایک کے بھی پیٹ میں نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ دیگ تک پہنچیں، یہ ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریزہ جو دیگ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ دوسرا ہاتھ بھی اس دیگ کی طرف آ رہا ہے، اور یہ پوری دیگ کو اپنی قلمرو سمجھتا ہے، اور دوسرے کا بڑھتا ہوا ہاتھ اپنی قلمرو پر ایک تجاوز سمجھتا ہے، اور اس تجاوز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، یہاں سے یہ دست بے گریباں ہو جاتے ہیں۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کیا ہوگا؟ ایسا معاشرہ جس میں انسان کے اندر ایسے غرائز موجود ہوں، اور ان انسانوں کو یہ درتی، یہ گیتی ان انسانوں کو سونپ دی جائے کہ او اس پر زندگی بسر کرو، اجتماعی معاشرتی زندگی، باہم مل کر زندگی بسر کرو، آپ نے بھی اسی دھرتی سے کھانا ہے، میں نے بھی اسی سے کھانا ہے، آپ نے بھی یہیں سے اپنے وسائل زندگی پیدا کرنے ہیں، میں نے بھی یہاں سے، آپ نے بھی اپنی ضروریات اسی زمین سے پیدا کرنی ہے، میں نے بھی اپنی ضروریات اسی سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نہ، میں اپنے غریزے کی بنا پر اس پوری زمین کو اپنی قلم رو سمجھتا ہوں، اور دوسرا اپنی قلم رو سمجھتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہے ہمارے سامنے نقشہ، ہر ایک کی نگاہیں دوسرے کی قلمرو پر لگی ہوئی ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک میری متجاوزانہ نظر ہے، ایک آلودہ نگاہ ہے میری نا، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے. مثلا اگر عراقی صدر کویت پر حملہ کرتا ہے تو میں اس وجہ سے کہ کویت کو ایک مستقل حکومت سمجھ کر اور اس پر ایک ظالمانہ جابرانہ حملہ نہ، وہ پہلے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ میری قلمرو کا حصہ ہے، یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے. اب وہ دوسرے لاکھ کہیں بھئی آپ کا نہیں ہے، ایک جدا ملک ہے مستقل، لیکن نہ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. خود عراق پر کسی کی نظر لگی ہوئی ہے تو سمجھتا ہے یہ قلمرو ہماری ہے. خود تیسرے کی نگاہ اس سے بڑے پر لگی ہوئی ہے، چوتھی کی نگاہ اس سے بڑے پر لگی ہوئی ہے. یعنی جتنی جس کی قدرت ہے، طاقت ہے، جتنی جس کی نگاہ اور دید میں وسعت ہے، اتنا ہی وہ اپنی قلمرو کو بھی بہت وسیع سمجھتا ہے. مثلا اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اپنا نیل سے فرات تک، یہ ان کی قلمرو ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ظالمانہ نظر ہے ہماری نا، یعنی یہ ہمارا حق ہے، یہ ان کو وہ غریزہ ان کا کہتا ہے کہ یہ آپ کی قلمرو ہے، یہ آپ دوسرے غاصب ہیں، ان کو اس زمین سے ہٹاؤ اور یہ آپ سے متعلق ہے. میں نے آپ کہا کہ یہ سب میں ہے، میں صرف ایک نمونے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ تصدیق ہوتی جائے، ورنہ وہ کوئی دلائل نہیں ہے. تو ایک بحران کا جب شکار ہو جائے، اب ضروری ہے کہ ان بھوکوں کو اس دیگ سے غذا نکالنے کے لیے، غذا تو اسی دیگ میں ہے، اسی سے انہوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے نہیں، ان لوگوں کو کچھ حدود، کچھ قوانین، کچھ ایسے ضابطے، کچھ ایسے قاعدے مقرر کیے جائیں تاکہ اس دیگ میں پڑی ہوئی غذا سب کو مل جائے، سب اپنا پیٹ پال سکیں. وہ جو کمزور ہے اپنی طاقت کی بنا پر دیگ تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، وہ بھی کھا لے لقمہ، اور وہ جس میں طاقت ہے اور ساری دیگ ہڑپ کرنے کے قابل ہے، وہ بھی صرف اپنی بھوک کے اندازے تک کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، دوسروں کے حقوق پہ ہاتھ نہ مارے. کس کی ضرورت ہے؟ ضابطہ مقرر ہونا چاہیے، قاعدہ مقرر ہونا چاہیے، وہی قاعدے جن سے ہم آشنا ہیں. کہ آپ کے ذہن میں فوراً آیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایسی آئی کہ روزمرہ آتی رہتی ہیں تو ہم تو اس کو بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، بڑے آداب سے تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم تقسیم کے آداب، قوانین اور وہ دستورات سے آشنا ہیں اور ان کی مراعات کر رہے ہیں، ان کی رعایت اور ان کا خیال کر رہے ہیں، اس وجہ سے صحیح تقسیم ہو رہی ہے. اور اگر یہ ان آداب اور ان قوانین کی رعایت نہ کرتے، کسی کے ہاتھ نہ آتی ہے. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے قوانین اور ضوابط ہوں کہ بنی نوع انسان، نوع بشر، اب یہ نقطہ اس پر میں تاکید کر رہا ہوں، نوع بشر کی بقا ان غرائز کے ہوتے ہوئے، ان تمایلات کے ہوتے ہوئے، ان رجحانات کے ہوتے ہوئے، نوع بشر کی بقا موقوف ہے ایک قانون پر، حدود پر، ضابطوں پر، قوانین پر اور قاعدوں پر، تاکہ اس دھرتی میں اجتماعی زندگی بسر کر سکے. اگر یہ ضابطے نہ ہوئے، انسان انسان کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا. نہیں کہ انسان کو دوسری مخلوقات آ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی، نہ، یوں نہیں ہے. اور یہ اتفاقاً بہت ہی عجیب بات ہے کہ کوئی مخلوق، کوئی نو، ان انواع حیوانی میں دیکھیں، کوئی نو اپنی ذات کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا انسان اپنی ذات کے لیے خطرناک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بکریاں انسان کے ہاتھوں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن بکریاں بکریوں کے ہاتھوں ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، بیڑوں کو بیڑوں کے ہاتھوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کتوں کو کتوں کے ہاتھوں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، بیڑیے کو بیڑیے کے ہاتھوں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، شیر کو شیر کے ہاتھوں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، خرگوش کو خرگوش کے ہاتھوں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. یعنی بنی نوع خرگوش، خرگوش کے ہاتھوں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. अगर उसको खतरा है, खरगोश को बेड़िए से है, बेड़िए को शेर से है, शेर को किसी और से है, एक दूसरी नौ से है। लेकिन इंसानी नौ को जो खतरा लाहिक है वो यूं नहीं कि नौए बशर को कोई और नौ आकर इस सफाई हस्ती से मिटाकर इसकी कलमरों पर कब्जा जमा ले, बल्कि बनी नौए बशर ऐसी नौ है तमाम मखलूकात में, ऐसी मखलूक है तमाम मखलूकात में कि अगर कानून ना हो, अगर जाबता ना हो, अगर कायदा ना हो, अगर दस्तूर ना हो, अगर इसके लिए एक आईन ना हो, अगर हुदूद ना कायम की जाए, अगर जंजीरें ना डाली जाए इसको, अगर इसके लिए मुकर्रर ना की जाए इसकी हुदूद, और वो हुदूद इसको फलांगने ना दी जाए, तो बनी नौए बशर के हाथों फना हो जाए, तबाह हो जाए, इंसान अपने आप को खुद नाबूद कर ले। इस वजह से तमाम उकलाए आलम इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं। अलबत्ता चंद आपको ऐसे भी मिलेंगे मालिक औलियाई कि कतअन इंसान यकीन के साथ कह सकता है, ये कोई नुक्ता नहीं है ऐसा तकरीरी या कोई जज्बाती या एहसासाती या ऐसी गैर मुहक्किकाना नजर नहीं है जो राय कायम कर रहा हूं, लेकिन यकीनन इंसान कह सकता है कि ये जहनी मरीज लोग हैं। जहनी अमराज मुख्तलिफ होती हैं। अगर अभी उठ के मैं आपसे ये कहूं कि मसलन ये चलता हुआ पंखा, मैं कहूं ये रुका हुआ है, ये मुनव्वर रोशनी, मैं इसको कहूं ये बुझी हुई है, ये मुनव्वर नूरानी कमरा, मैं कहूं ये जुलमानी है, तारीख है, तो आप इससे क्या समझेंगे? आप यकीनन मेरे जहन पर शक करना शुरू कर देंगे और ये शायद आपकी एक इनकसार और हुस्न ज़न है जो आप शक कर रहे हैं, वरना मैं कहता हूं कि यकीन पैदा कर लेना चाहिए कि जो चमकते हुए सूरज को कहे कि रोशन नहीं है उसके बारे में शक नहीं करना चाहिए, बल्कि यकीन पैदा कर लेना चाहिए कि उसका ज़हन सही नहीं, उसका तवाज़ुन सही नहीं है। लिहाजा अगर आपको चंद ऐसे लोग नजर आए तो हैं, मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि कोई सवाल ना करे, एतराज ना करे कि बनी नौए बशर में कुछ ऐसे भी हैं जो इस मतलब से इत्तफाक नहीं रखते, नहीं रखते, लेकिन उनके बारे में सबको यकीन है कि उनका कोई ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, और जिस इंसान का ज़हनी तवाज़ुन सही ना हो उसकी राय इतनी कीमत नहीं रखती कि उसके बारे में इंसान सोचे या उलझे और उसको अपना कीमती वक्त उस पर सर्व करे, उसको जवाब देने में या उसके हल करने में। नतीजा क्या लिया गुफ्तगू का? नतीजा यह हुआ कि हुकूमत एक इंसानी और बशरी मसला है, इस वजह से तमाम उकलाए आलम अपने मफाद की खातर, अपनी बका के लिए मोहताज हैं कानून के। और आपको पता है कि कानून बगैर हुकूमत के, यानी ये दूसरा मरहला है अलबत्ता जो मैंने एक ही जुमले में कह दिया, पहला मरहला जरूरत कानून, दूसरा मरहला निफाज कानून। कानून बना के बशर को दे दिया जाए काफी नहीं है, उसके निफाज की जरूरत है, उस कानून पर अमल दरामद की जरूरत है, उन हुदूद व मुकर्रात को इंसानी जिंदगी में अमली करने की जरूरत है, और उसे अमली करने का नाम ही हुकूमत है, यानी वो कुव्वत और वो ताकत। अभी हम उसके सरचश्मा नहीं ढूंढ रहे कि वो कहां से हो, अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो, वो जो इंसान को अपनी हुदूद में रखे, ये एक इंसानी और बशरी मसला है, उकलाई मसला है। कोई सलीम अकल वाला इंसान इसका मुनकर नहीं हो सकता, फितरी इंसान की चीज है, जबीली चीज है इंसान की, और हुकूमत के बगैर ये कानून और ये जाबते और ये कायदे मुमकिन नहीं है इनका निफाज हो। और नौए बशर के लिए पास हमने नतीजा लिया कि नौए बशर की बका एक तो कानून में मुजमिर है और दूसरी हुकूमत में मुजमिर है, यानी जितना कानून जरूरी है बकाए नौए बशर के लिए इतना ही उस कानून को नाफिज करने वाला इदारा भी जरूरी है। लिहाजा आपको पूरे इंसानियत की पूरी तारीख में किसी जगह भी ऐसा समाज नजर नहीं आएगा कि जहां पर इसका कोई ढांचा, अब ये अलग बात है कि वो इब्तदाई ढांचा था या एक बहुत ही मुतमद्दन और मुतरक्की और बहुत ही पेशरफ्ता ढांचा है, हुकूमत की शक्लें मुख्तलिफ मुमकिन है, बहुत ही सादा सी हुकूमत हो, बहुत ही इब्तदाई से उसकी शक्ल हो, उसमें कोई पीचीदगी ना हो, उसमें कोई इदारे ना हो, बहुत सिंपल सी चीज हो, लेकिन हम अभी उसके ढांचे में नहीं आ रहे, उसके वजूद की जरूरत पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसी एक शय انسانی فطرت متقاضی ایک ایسی ایک چیز ہونی چاہیے جس میں بقائے نوع بشر اس میں مضمر ہے. اب یہاں سے یہ عقلاء عالم اور بنی نوع بشر کی بقا جب اس میں آ جاتی ہے, یہاں سے میدان مل جاتا ہے عقل کو اور دین کو اظہار نظر کرنے کے لیے, اظہار رائے کے لیے. اب عقل کہتی ہے کہ خوب اگر یوں ہے کہ خود بشر نے تشخیص دیا ہے کہ اس کی بقا مضمر ہے قانون میں اور حکومت میں, بس عقل کہتی ہے کہ اس کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے اور حکومت بھی ہونی چاہیے. اب دین بھی یہیں سے آ کر اپنا حکم نافذ اور لاگو کرتا ہے کہ اگر بقائے نوع بشر اس چیز پر موقوف ہے اور متوقف ہے, پس بنابراین اس کو قانون بھی ہونا چاہیے اس کے لیے, اور اس قانون کے نفاذ کے لیے ایک ادارہ بنامے حکومت بھی ہونا چاہیے. پس معلوم یہ ہے کہ حکومت کا تصور یا حکومت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں فقط دین نے پہلی مرتبہ اسے آشنا کیا ہو, لیکن غیر دینی معاشروں میں بھی دیکھیں حکومت ہے. کمون اولیہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ ابتدائی معاشرے چھوٹے چھوٹے اشتراکی معاشرے جن کو کہا جاتا ہے, تو اگر کوئی حقیقت ہو ان کی تو بھی وہ اس چیز سے, اس تصور سے خالی نہیں ہے. اصل نوع بشر ممکن نہیں ہے اس کے بغیر باقی اور مستمر اور برقرار رہ سکے. اب جبکہ یہ ایک اکلائی اور اس پر عقل کی بھی صراحت موجود ہے, اب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے حکومت کے بارے میں. البتہ یہ بہت وسیع باب ہو گیا ہے, ابھی ولایت فقیہ سے ذرا بات بہت کھل گئی ہے, میں سمیٹ کر اس کو وہیں پر لاؤں گا, لیکن اس تصویر کے ساتھ اور اس ذہنیت کے ساتھ اس موضوع میں جب آئیں گے اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اب دین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ قانون بنانا, دو چیزیں ہم نے اس گفتگو سے نتیجے کے طور پر اخذ کی ہیں, ایک قانون ضروری ہے اور ایک اس قانون کا نفاذ اور نفاذ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنامی حکومت ضروری ہے. دین کا ان دونوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دین کا کوئی بھی دین ہو, لیکن ہم اس وقت دین اسلام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک جامع ترین دین اور صحیح دین اور منطقی ترین دین یا قابل قبول دین, سادہ اصطلاح اگر میں استعمال کروں بہت ہی کلمہ, قابل قبول دین جس میں اتنی گنجائش ہے اور اتنی صلاحیت ہے کہ ایک عقل مند بافکر انسان اس دین کو قبول کر سکے, دین اسلام ہے. تمام ادیان کا نچوڑ, تمام ادیان پر محیط, تمام ادیان کا خلاصہ, تمام ادیان کی خوبیاں اور خصوصیتیں اس میں موجود ہیں. لہذا دین اسلام کی کیا نگاہ ہے؟ اس نگاہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک اور گفتگو چھیڑنا پڑے گی. میں نے کہا نا کہ یہ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں پہلودار نہیں ہوتے, یعنی ان کا تعلق کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا, صرف انہی کو اپنی حد میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک قلم ہے, میں اس کو اس گلاس سے اور اس کتاب سے اور اس میز سے رابط دیے بغیر قلم کو آپ کے سامنے متعارف کروا سکتا ہوں, لیکن ایک ایسی چیز کو متعارف نہیں کروا سکتا ہوں جس کا ہر چیز سے رابطہ ہے. اس قلم سے بھی رابطہ ہے, اس میز سے بھی رابطہ ہے, اس گلاس سے بھی رابطہ ہے اور کتاب سے بھی رابطہ ہے. ایسی چیز کو میں ان چیزوں کے بغیر متعارف نہیں کروا سکتا. ان کا نام لے کر, ان کے بارے میں, ان کی طرف اشارہ کر کے اس کا تعارف کرواؤں گا آپ کی خدمت میں. مسئلہ حکومت ایک پہلودار مسئلہ ہے, یا مسئلہ ولایت فقیہ کہیں ایک پہلودار مسئلہ ہے. تو جب تک ان پہلوؤں کی طرف اشارہ نہ ہوگا ہم خود ہماری توجہ آئے گی نہیں, وہ تصور بنے گا نہیں ہمارے ذہن میں صحیح. ایک تو یہی تھا یہ پہلو کہ ہم شروع وہاں سے کریں. اب دین کی کیا نظر ہوئی؟ دین میں حکومت سے پہلے ایک اور گفتگو ہے, دینی بھی ہے اور منطقی اور عقلی باس بھی ہے. لہذا آپ کو ہر معاشرے میں اور ہر علم میں اور ہر سماج میں وہ باس نظر آتی ہے. آپ علماء کے پاس جائیں, دانشمندوں کے پاس جائیں, دانشوروں کے پاس جائیں, انتہائی اہمیت کے حامل باس, اور وہ ہے باس حقوق کی. تو بالآخر بشر کچھ حقوق رکھتا ہے, आजकल के दौर की तो शायद सबसे बड़ी बात यही है मुआशरों में, और ये जो तजादात और निजा है बाज मुआशरों में पैदा हो गई है शर्क व गर्ब में इस वक्त, वह खुसूसन दीन में यानी दीन इस्लाम में और दूसरे अधियान में या गैर दीनी समाज में या गैर दीनी सोच में और इस्लामी मुआशरे में जो बात छिड़ी है वो आज बात हुकूक की है, हुकूक बशर जिसको हम कहते हैं, कि बजाय खुद एक बहुत ही अहमियत बात है। और शायद बरादर बुजुर्गवार नाबगाए जैदी जो ऐसे मौजूद पर बहुत ही दस्तरस है उनको और यदे तूला है ऐसे मौजूद पर, उम्मीदवार हैं कि इंशाल्लाह वो आपके सामने ऐसी बातों को छेड़ेंगे या जो भी खिलाफर इंसान आए, जो भी अहले इल्म अहले तहकीक में से जो शख्स भी आए, हुकूक बशर अपनी जगह पर बहुत ही अहमियत मसला है और आज की जिंदा बातों में से एक बात है। हुकूक हम तो इस्तेमाल करते हैं कलमा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, कोई हुकूकुल इबाद जिनको हम हुकूक बशर भी कह सकते हैं जो दूसरों ने जिसका नाम हुकूकुल बशर हुकूक बशर रखा हुआ है, जिसको दूसरों ने एक वसीला करार दिया हुआ है, एक जरिया करार दिया हुआ है अपने बादशुम मकासद के लिए, यही हुकूक की बात इंतहाई अहमियत की हामिल, दीन में बहुत ज्यादा अहमियत के साथ और बहुत ही एक तमतराक के साथ इस बात को छेड़ा है हुकूक की बात। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि हुकूमत और कानून साजी और आइन साजी किसका हक है, हुकूक बशर में से है, असल हुकूक में से है या नहीं है, अगर हुकूक में से है तो हुकूकुल्लाह में से है या हुकूक बशर में से है। इस वक्त हमारे जहन में दीन का नजरिया हुकूमत के बारे में सही रोशन हो जाएगा, मालूम हो जाएगा दीन क्या कहना चाहता है हुकूमत के बारे में, दीनी क्या राय है। हक अब या वक्त तमाम हो मुझे इशारा कर दें कि जितना बाकी है, बाकी गुफ्तगू बाद में उसको जारी रखा जा सके। हक एक ऐसी चीज है जिससे एक इंसान, हक की तारीफ कर रहा हूं मैं, हक एक ऐसी चीज को कहते हैं कि जहां पर एक इंसान एक बशर एक फर्द को किसी दूसरी शय पर तसर्रुफ की गुंजाइश उसके लिए पैदा हो जाती है और उसकी राह में कोई माने नहीं होता, कोई रुकावट उसकी राह में हायल नहीं होती, ना कोई शरई दीनी रुकावट, ना कोई इंसानी बशरी रुकावट, ना कोई अकली और उकलाई रुकावट उसकी राह में हायल नहीं होती। अगर ये कलम मुझे हक की ताबीर, ये कलम इस्तेमाल करने का हक है मुझे, हक का मतलब क्या है, यानी इस कलम के इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, इस कलम को इस्तेमाल करूं मैं, इस इस्तेमाल में कोई रुकावट मेरे हायल ना हो, ना दीन हायल हो, ना बशरियत और इंसानी इंसानियत हायल हो, ना ही अक्ल उकला हायल हो और ना ही कोई और ऐसी मुस्तनद चीज हायल हो मुझे रोके ना। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस शय को, ये जो इस्तेमाल कर रहा हूं इससे मुझे इस पर एक हक हासिल हो गया है, इस शय पर इस्तेहकाक पैदा हुआ है मुझमें। ये इस्तेहकाक इंसान में कब पैदा होता है, मसलन इस कलम पर मेरा हक है, इस्तेहकाक है मेरा इस कलम के निस्बत, ये इस्तेहकाक पैदा होता है मालिकियत से मिल्कियत से। मैं बहुत सरी अब किसी इस्तदलाल के बगैर जा रहा हूं ऐसे, मालिकियत के शिकम से क्या पैदा होता है, हक, हक के तसर्रुफ इस्तेमाल करने का हक कहां से जन्म लेता है, मालिकियत से। अगर मैं इस कलम का मालिक हूं, इस कलम के इस्तेमाल का मुझे हक है, अगर इसका मालिक नहीं हूं मुझे इसका हक नहीं है। बस हक का गहरा ताल्लुक है इंसान की उस कलमरोए मालिकियत के साथ। अब हम ये देखें कि इंसान की ये कलमरोए मालिकियत कितनी वसी है, कहां कहां وہ مالک ہے اور مالکیت کے نتیجے میں اس کو اس چیز کے استعمال کا حق ہے. شروع کریں خود انسان سے. دیکھیں انسان کی مالکیت میں کیا چیز ہے. اب دین کی رائے یہاں سے ٹھوس معلوم ہو جاتی ہے, واضح. دین میں سب سے پہلے آ کر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہے, مالک حقیقی جس کو حق تصرف حاصل ہے. مالک حقیقی ہر شے کا فقط ذات خدا ہے, وہ غیر ذات خدا کو کوئی مالکیت کسی شے پر حاصل نہیں ہے. یہ جو میں نے کہا کسی شے پر, یہ بہت وسیع مفہوم کے ساتھ, اس کسی شے میں حتی خود میں اپنی ذات کا مالک میں خود نہیں ہوں, اپنی حیات کا مالک میں خود نہیں ہوں. خودکشی حرام ہے, ممنوع ہے. کیوں؟ سوال, میری اپنی حیات ہے, اپنی زندگی ہے, اپنی گردن ہے, اپنا بدن ہے, اپنا وجود ہے. میں جو چاہوں اس کو کنویں میں گراؤں, اس کو میں نیست و نابود کر دوں, اس کو میں خاک میں ملا دوں, اس کو خون میں لات پات کروں, اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, اس کو میں جہاں رکھوں, گرمی میں رکھوں, سردی میں رکھوں, میری اپنا بدن ہے, کسی کو اس سے کیا تعلق. آخر سب سے زیادہ احساس مالکیت انسان کو جس چیز پر ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اپنا, اپنی حیات. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہ, یہ حیات اپنی آپ سلب نہیں کر سکتے, اپنی حیات کا خاتمہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیات آپ کی ملکیت نہیں ہے, ملکیت کسی اور کی ہے. آپ کو امانت کے طور پر دی گئی ہے, آریتن دی گئی ہے آپ کو, اور آریا دی ہوئی چیزوں میں انسان کو فائدہ تو اٹھا سکتا ہے. دیکھیں یہ کرسی آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے آریتن دی ہے, امانت کے طور پر دی ہے, مجھے حق نہیں ہے میں اس کرسی کو توڑ دوں. لیکن اگر میں مالک ہوتا تو توڑ بھی سکتا ہوں, کوئی عرض نہیں ہے. یہ قلم اگر میری ہوتی میں اس کو توڑ بھی سکتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے آریتن دی ہے لکھنے کے لیے, فائدہ اٹھانے کے لیے, صرف میرے اختیار میں, میرے ہاتھ میں تھما دی ہے, تو مجھے صرف اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فائدے سے بڑھ کر اس میں میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. حیات خدا نے آپ کو دی ہے, وجود خدا نے آپ کو دیا ہے, ہستی خدا نے آپ کو دی ہے, اعضا خدا نے آپ کو دیے ہیں, بدن خدا نے آپ کو دیا ہے, یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ, اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو ان چیزوں کا. آپ اپنی حیات کا خاتمہ نہیں کر سکتے چونکہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں. آپ اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے, نہیں کاٹ سکتے, جرم ہے, حق نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ مالک نہیں ہو اس کے, توڑ نہیں سکتے اس کو. یہ انگلی دی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے, اس سے فائدہ اٹھاؤ جہاں تک اٹھا سکتے ہو. نہیں ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دو. امانت ہے کسی اور کی, اس کے مال میں اگر تصرف کیا خیانت ہے. اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت تمام ہے, کل انشاءاللہ باقی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ذہن میرے نقطہ جہاں پر چھوڑا ہے کہ دین کی رائے حکومت کے بارے میں, اور یہ ختم ہوئی ہے ہماری اس طرح سے کہ حقوق, دین نے حقوق کی حد بندی کیسے کی ہے, قلمرو حق کیا ہے. حق روشن ہونے کے بعد, حقوق انسانی معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں دین کا نظریہ بھی معلوم ہو جائے گا حکومت کے بارے میں, اور اسی آئینے میں پھر ہم اپنا موضوع بھی تلاش کر لیں گے انشاءاللہ. سوالات ہوں گے.
قبلہ ایک مختصر سی وضاحت چاہیے تھی کہ جانوروں کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اسے اپنی حدود تک رکھے ہوئے ہیں, جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسے عقل سلیم بھی دی گئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جانور کو بغیر قانون کے اپنے ہم جانور سے خطرہ نہیں, جبکہ انسان کو عقل ہوتے ہوئے بھی جو ہے اپنے ہم انسان سے خطرہ ہے؟
بہت اچھا سوال ہے, خوب ہے, نقطہ ہے کہ کیوں بشر کو قانون کی ضرورت ہے اور غیر بشر جانور نہیں. اب آپ, اچھا ہے کہ آپ کہیں جمادات کو, نباتات کو, حیوانات کو اور حیوانات کی مختلف انواع و اقسام کو، حشرات کو، اور حتی انسان سے برتر کو، انسان سے برتر ملائکہ کو بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے. نہ انسان سے برتر کو ضرورت ہے، نہ انسان سے کہتر کو قانون کی ضرورت ہے، فقط انسان کو ضرورت ہے اور انسان جیسی مخلوق کو. یہ بھی بریکٹ کھلا رکھیں، انسان جیسی مخلوق. انسان جیسی کیا خصوصیت کیا ہے؟ انسان سے برتر، انسان سے کہتر، اور انسان میں کیا خصوصیت ہے، کیا امتیاز ہے انسان کا ان چیزوں سے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے ایک ایسی قوت عطا کی ہے جو نہ انسان سے بالاتر میں ہے نہ انسان سے کہتر میں ہے. وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس کے تقاضے اور لازمی کی طرف اشارہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ اختیار، حق کے انتخاب، خود انتخاب کرو. یہ حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو یہ حق کے انتخاب نہیں ہے، یعنی اپنی حیات میں اپنی زندگی کا راستہ انتخاب کرنے کا ان کو حق نہیں. ایک جبر کے تحت، البتہ یہ جبر جو استعمال کر رہا ہوں اس نقطے کے ساتھ رہے کہ البتہ توضیح طلب نقطہ ہے، بعد میں سوالات میں روشن کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ جبر سببی، جبر علی، جبر فلسفی، اس جبر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں سوائے انسان کے، کہ جو اپنی حیات کا راستہ انتخاب کرنے میں مجبور نہیں ہے، کسی کے ذریعے سے مجبور نہیں ہے، خود انتخاب کرے. چونکہ اس نے حق انتخاب ہے، اس کو چونکہ حق انتخاب ہے، یہ حق انتخاب، ارادہ، اختیار، اسی سے اس کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جو انسان کا نقطۂ امتیاز ہے، وجہ امتیاز ہے دیگر مخلوقات پر، برتری جس سے انسان کو حاصل ہوتی ہے دیگر چیزوں پر، اور جو انسان کا تنہا امتیاز ہے، وہی انسان کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے. اور شاید انسان کی جو اشرفیت، شاید نہیں بلکہ قطعاً انسان کی شرافت، کرامت اور برتری کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ انتخاب کر کے آگے بڑھتا ہے، کسی مقصود تک پہنچتا ہے، دوسرا کسی کے پہنچانے سے وہاں پہنچتا ہے، خود نہیں پہنچتا. یعنی انسان جو راستہ طے کرتا ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان نے طے کیا ہے، لیکن حیوان جو راستہ طے کرتا ہے یا دوسری مخلوق، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ سے ہم نے طے کروایا ہے، نہ آپ نے طے کیا. اسی وجہ سے انسان کو قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے.
عقل کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو ہے تمام دینی مسائل پر جو ہے رسائی نہیں عقل کی، یعنی آپ نے محدود کرا دی عقل کو. تو ہم جب روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ عقل کو جو ہے باطنی پیغمبر قرار دیا گیا، تو کیا یہ بات میں تضاد تو نہیں ہے اس میں؟
نہ، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ عرض کیا تھا کہ جو کچھ عقل کہے، عقل کی ایک خاص قلمرو ہے، اس قلمرو میں عقل سمجھتی ہے، عقل پرکھتی ہے، درک کرتی ہے، فہم ہے عقل میں، اور وہاں تک سوائے عقل کے پہنچا ہی نہیں جا سکتا کسی اور راستے سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں مخصوص کہ صرف عقل کی رسائی ہے وہاں پر، لیکن ہر جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہاں دین کی بھی رسائی ہے. یہ عرض کیا تھا میں نے. لیکن اس طرف سے یوں نہیں ہے کہ جہاں تک دین یا دین کی رائے، دین کا نظریہ جہاں تک آگے جاتا ہے، وہیں تک عقل بھی جاتی ہے آگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کی قلمرو محدود ہے، نہیں یہ کہ عقل اصلاً کچھ نہیں سمجھتی. عقل کی قلمرو محدود ہے، ایک حد تک ہے، لیکن دین کے جو منابع ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، مصادر دین، کہ جن کی قلمرو عقل سے بہت زیادہ آگے ہے. بس روایات میں اور خود قرآن نے، سب سے بڑھ کر قرآن مجید نے عقلی مسائل کو، یعنی قرآن کا عقلی پہلو اور عقلی مسائل جو قرآن مجید میں ہیں، اور سخت ترین توبیخ اور سرزنش جو انسانوں کی گئی ہے قرآن میں، وہ اسی بات پر ہے کہ سوچتے کیوں نہیں، عقل اپنی استعمال کیوں نہیں کرتے. افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، اب یہ سارے مسائل کہ وہی ترغیب ہے اسی عقل کو استعمال کرنے کی جانب، بس خدا نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرنے پر شوق حوصلہ افزائی کی ہے اور عقل استعمال نہ کرنے پر سرزنش کی ہے انسان کی کہ عقل استعمال کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل تنہا کافی ہے، عقل کافی بھی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تکرار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عقل یوں بھی نہیں کہ مفید نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو عقل کو یہ قلم نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ کلمہ عقل کی افادیت کے منکر ہیں، عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل کیا ہے نا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ فقط عقل کافی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ الامر بین الامرین، عقل کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے اور عقل تنہا کافی بھی نہیں ہے، ایک درمیانی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک حد تک عقل جاتی ہے، اس سے آگے پھر بشری ضرورتیں ممکن ہے عقل سے پوری نہ ہوتی ہوں، اس لیے دین کی قلمرو، دین کے منابع، دین کے مصادر عقل سے ذرا وسیع تر ہیں، تضاد نہیں ہے۔
صاحب آج سے 200 سال پہلے امریکہ کو ڈسکور کیا گیا تھا، تو وہاں جب گورے پہنچے تو انہوں نے وہاں ریڈیٹینس کو دیکھا جو بغیر حکومت کے زندگی گزار رہے تھے، یہ انگریز وہاں پہنچ کر ان پہ حکومت کرتے ہیں اور ان کے سارے کے سارے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں، تو وہ تو زیادہ بہتر تھا پہلے جو بغیر حکومت کے گزارے تھے زندگی، اور انگریز وہ یرغمال ہو گئے ان کے ہاتھوں اور سارے حقوق ان کے سلب کر لیے، تو وہ بغیر حکومت اچھے نہیں،
مائک نزدیک کر،
وہ بغیر حکومت کے اچھے نہیں تھے۔
ذرا ایک تکرار کریں اس والا،
آج سے 200 سال پہلے امریکہ نے امریکہ کو ڈسکور کیا گیا، تو جب وہاں ڈسکور کیا گیا ہے تو وہ ریڈیٹینس ہوتے تھے، وہاں کی اپنی آبادی ریڈ انڈینس تھی، تو جب ریڈ انڈینس کوئی حکومت نہیں تھی اور یہ گھوڑے جو انگریز وہاں پہنچے انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا اور ان کے سارے حقوق سلب کر لیے، تو کیا یہ بغیر حکومت کے اچھے نہیں تھے، حکومت کے بعد تو ان کے سارے یرغمال ہو گئے؟
صحیح، صرف ریڈ انڈین نہیں ہے بلکہ آج آسٹریلیا میں پگمی قبائل ہیں، آج بھی جو ننگے ہیں بالکل، لباس تک نہیں پہنتے، متمدن معاشرے میں نہیں آتے، کوئی کچا شکار کھا جاتے ہیں، جیسے ایک جنگلی جانوروں کی زندگی ہے تقریباً وہ کہیں وہ بسر کرتے ہیں، اور اس طرح قطبی علاقوں میں اسکیموں نسل کے نجات کے لوگ جو ہیں، میں نے گفتگو میں جو اشارہ کیا تھا تو باقاعدہ ان مصادیق کی طرف نظر تھی، اس لیے اشارہ کیا تھا کہ حکومت ضروری نہیں کہ پارلیمانی حکومت مد نظر ہے ہمارے، یا ایک بہت ہی جمہوری حکومت جو اعلیٰ ترین بشری حکومت کا جو آپ کہیں نمونہ ہے، یا ذہن بشری جس اعلیٰ ترین ڈھانچے تک جس کی رسائی ہوئی ہے وہ ایک جمہوری نظام ہے، ڈیموکریٹک نظام ہے، میں نے کسی خاص نوع حکومت کی تائید یا تصدیق یا ثابت نہیں کیا، حکومت کو کہا ہے، حکومت کے ڈھانچے مختلف ہوتے ہیں، ابتدائی ہو یا ایک بہت ہی پیش رفتہ ہو یا ایک متوسط سا حکومتی ڈھانچہ ہو، بالآخر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک سردار ہے، رئیس ہے، سرپرست ہے، وہ سرپرست قبیلے کا وہ ایک نو کی حکومت ہے اس کی، اگرچہ وہ یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، اس میں پارلیمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی الیکشن نہیں ہے، اس میں ادارے نہیں ہیں جیسے آج موجودہ، آپ جب حکومت کی بات آتی ہے تو فوراً اس حکومت کی طرف ذہن نہ چلا جائے جس میں آج ہم آپ رہ رہے ہیں، یا اس دنیا میں اگر کوئی ایک آدھ نمونہ اس اعلیٰ مترقی حکومت کا ہے تو نہ، وہ ایک ترقی یافتہ نمونہ ہے حکومت کا، عالی نمونہ ہے حکومت کا، حکومت کے ابتدائی نمونے بھی ہیں اور حکومت اپنے مفہوم میں ان سارے مصادیق کو شامل ہے، لہذا کسی دور میں انسان ضابطے کے بغیر نہیں رہا، قانون کے بغیر نہیں رہا، ان قبائل میں بھی جا کر دیکھیں باقاعدہ ایک ضابطہ ہے، ان کے ازدواج کا باقاعدہ ایک ضابطہ ہے، کھانے پینے کا ایک باقاعدہ، رہنے کا باقاعدہ ایک ضابطہ ہے، اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کی قلت کی بنا پر وہ عمدن چھوڑنی ضروری ہیں اس گفتگو میں، خصوصاً جو قواعد و ضوابط اس محفل کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی پیش نظر بھی، ان کا احترام کرتے ہوئے بھی بعض چیزوں سے درگزر کرنا پڑتا ہے، ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ایک بات ہے کہ انسان طبیعتاً فطرتاً جبلی طور پر انسان اجتماعی ہے, اور اجتماعیت کا ایک خاص معنی ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے, اگرچہ وہ اکٹھے رہتے ہوں. اور اجتماعیت اکٹھا رہنے کو نہیں کہتے, جس طرح سے جنگل کے درخت اکٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے یہ اجتماعی مخلوق ہے. معاشرتی مخلوق, معاشرتی مخلوق, معاشرہ, درخت ولو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن معاشرتی مخلوق نہیں ہے. بعض جانور ایسے ہیں کہ جو گلوں کی شکل میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن معاشرتی نہیں ہے, اکٹھے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعضوں نے کہا ہے کہ مثلا شہد کی مکھی یہ ایک معاشرتی مخلوق ہے, اجتماعی مخلوق ہے نا, یہ بھی اجتماعی مخلوق نہیں ہے. اجتماعی مخلوق, اجتماعیت اور معاشرت کا صحیح تصور اگر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا صرف انسان اجتماعی مخلوق ہے, فقط انسان. اور اجتماعیت کا لازمہ یہ ہے کہ ایک طرف سے کٹ بھی نہیں سکتا معاشرے سے, معاشرہ جیسا بھی ہو, پگنی معاشرہ ہو, ریڈ انڈین کا معاشرہ ہو, وسکیمو معاشرہ ہو, یا افریقن کسی ایسی پسماندہ قوم کا معاشرہ ہو, یا خود غارے, دور غار اور دور حجر کے انسان کا ایک ابتدائی سا معاشرہ ہو, جیسا بھی معاشرہ ہو, بالآخر وہ ایک معاشرہ تھا, سادہ سا, سمپل سا, بہت ہی آسان سا ایک معاشرہ تھا جس کی اتنی پیچیدگیاں نہیں تھی, یا آج کا یہ اتنا متمدن معاشرہ ہو, فرق نہیں پڑتا. انسان معاشرتی مخلوق ہے, کبھی بھی معاشرے سے کٹ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو سوال ذہن میں نہ آئے کہ یہ جو خانقاہوں میں جا رہتے ہیں, پہاڑوں پر جا رہتے ہیں دور دراز, تو یہ معاشرہ بشری میں ہے. انسانی آبادی اور چیز ہے, معاشرہ اور چیز ہے, انسانی بستی اور چیز ہے, انسانی معاشرہ اور چیز ہے. اگر ہمیں معاشرے کی حدود اور اس کی تعریف اور صحیح معاشرے کا وہ ماہیت اور حقیقت اس کی ذہن میں آ جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانی معاشرے سے کٹ کر شاید ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا.
کہا تھا کہ ہم خود اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں, رائٹ نہیں ہے ہمارے کو کہ اگر ہم خودکشی کریں یا اپنی انگلی تک کاٹ دیں تو یہ ہمارے مذہب میں جو ماتم ہوتا ہے تو یہ بھی حرام ہے, اس کا مطلب.
چونکہ یہ بات ابھی کانا کہ صرف چھیڑی ہے اور اس کو آگے نہیں بڑھایا, جب آگے بڑھے گی تو شاید سوال کی گنجائش ہی ختم ہو جائے. آپ تو کل تک اگر صبر ہو سکتا ہے آپ تو.
اب آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 124,000 پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے آئے. اب انسان کی جبلت اور سارے اس کے غرائز جو ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے دنیاوی نظام حکومت ناکام ہے, اور جو دنیاوی نظام ابھی ہم ریسنٹلی دیکھا کہ کمیونزم بالکل ختم ہوا, مطلب اپنا وجود کھو گیا. تو یہ جتنے پیغمبران یا خدا کی طرف سے بھیجے گئے رسول, انبیاء, امام اور چاہے وہ خلیفہ, وہ بن جانب اللہ رہے اور اسی صورت میں انہوں نے نظام حکومت انٹروڈیوس کرایا, لیکن وہ بہرحال سلسلہ ختم ہو گیا. تو کیا نعوذ باللہ خدا تھک گیا ہدایت, مطلب اس کو اس لیے اٹھا لیا کہ ایک ہی پیغمبر بھیج کے اس سے کام چلا سکتا تھا؟ تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو جب انسان کی جبلت اور اس پر خدا ظاہر زیادہ پر حکمت ہے اور حکیم ہے, تو یہ سلسلہ ختم کیوں کر دیا گیا؟ کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھتا ہے کیونکہ وہ انسان کی نفسیات بہتر طور پہ جانتا ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت بظاہر مطلب ہماری نظروں سے ہو جائے. تو وہ اتنا بڑا حکیم ہو گیا, اس نے یہ سلسلہ روک دیا گیا.
یعنی آپ فلسفہ ختم نبوت جاننا چاہتے ہیں, سوال آپ کا ختم نبوت کے بارے میں.
انسان میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو غرائز اور جو جبلت رکھتا ہے اس پر ایک انسانی حکومت, مطلب انسان بنائے حکومت, جو کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء من جانب اللہ ہی رہے, اور خدا نے کسی دنیا میں کسی انسان کو نہیں چھوڑا کہ تم حکومت کرو جب تک کہ وہ اس کی طرف سے نہیں آیا, مطلب اس کی جب تک اس کو وہ نہیں رہے, من جانب اللہ نہیں رہا. تو جب یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو پھر اس نے یہ ختم کیوں کیا سلسلہ؟ کسی نہ کسی شکل میں یہ چلتا رہتا.
اس سوال کا ایک تعلق جہاں تک میں سمجھوں ایک رابطہ ہے موضوع سے بھی, وہ جیسے آغا صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ سوالات اور بھی ذہنوں میں ہوں گے آپ کے, اور وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ چونکہ موضوع ابھی صرف شروع ہوا ہے, ابھی آگے نہیں بڑھا. کچھ سوالات ایسے ہیں جو موضوع تھوڑا آگے بڑھے گا تو سوال اٹھے گا ہی نہیں, البتہ شاید نئے سوال اس کی جگہ اور پیدا ہو جائیں, لیکن یہ سوال کم از کم خود ہی حل ہو جائے گا. آپ کے سوال کا ایک حصہ جو موضوع ہماری گفتگو سے مربوط ہے, وہ موضوع جب آگے بڑھے گا تو شاید خود ہی حل ہو جائے گا, اس میں کہ انبیاء کا سلسلہ کیوں ختم ہوا اور یہ حادیان آسمانی وہ اللہ سے نئی شریعت لے کر آئیں, اللہ سے نیا قانون لے کر آئیں, ہر نئی قوم میں مبعوث ہوں, اس کی ہدایت کے لیے آئیں, کیوں یہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کا متبادل کیا انتظام ہوا, آیا وہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے. تو جب ہم اس گفتگو میں پہنچیں گے تو یہ حصہ سوال کا آپ کا اس کا جواب واقع ہو جائے گا, لیکن جہاں تک تعلق ہے خود مستقل طور پر, خود ختم نبوت اپنی جگہ ایک مستقل بات ہے, حکومت سے ہٹ کر خود نبوت کا ایک مسئلہ ہے ختم نبوت. تو اب یہاں اتنا مختصر وقت میں میرے خیال میں اس موضوع کا جواب جو ہے وہ نہ ہو سکے, اجمالاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو مبعوث کیا ہے, جیسا کہ آپ نے خود اشارہ فرمایا ہے, ہدایت بشر کے لیے. خود نبی ہونا یہ کوئی یا نبی بنانا مقصد نہیں تھا, نبی بھیجا ہے ایک مقصد دیگر کے لیے, ایک دوسرے مقصد کے حصول کے لیے. وہ اس مقصد کا حصول تدریجی ہے. تمام انبیاء جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں اسی مقصد کی حصول اور تکمیل کے لیے, اور یوں نہیں کہ انبیاء کا کام ایک دوسرے سے کوئی ربط ہی نہیں تھا, بلکہ ہر پہلا نبی جو آیا اس نے اس مقصد کو ایک قدم ایک اینٹ آگے بڑھایا, دوسرے نبی نے آ کر دوسرا قدم, تیسرے نے آ کر تیسرا قدم آگے بڑھایا, اور ختم نبوت پر یہ منتہی ہوا. میں صرف اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں آپ ایک مثال سے تشبیہ سے اگر حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کروں گا. مثلا ایک بلڈنگ ہے, عمارت ہے, کھڑی کر رہے ہیں ہم یہ بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک معمار آیا اس نے آ کر ایک اینٹ رکھی, دوسرا آیا اس نے دوسری رکھی, تیسرا آیا اس نے تیسری رکھی. مقصود کیا ہے؟ مقصود اینٹیں رکھنا نہیں ہے, مقصود معمار بلانا نہیں ہے. معمار بلانا بھی ایک وسیلہ ہے, اینٹیں رکھنا بھی ایک وسیلہ ہے, یہ سارے کام ذریعہ ہیں اور وسیلہ ہیں. کس کے لیے؟ ایک مقصود کے حصول کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بلڈنگ کامل ہو جائے, یہ بلڈنگ بن جائے, ایک عمارت بن جائے سکونت کے قابل, جس میں انسان امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے, اپنے آپ کو گرمی سردی سے محفوظ رکھ سکے, استراحت کر سکے. مقصود ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کرنا تھا. اب سارے آتے گئے, آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی اینٹیں رکھنا بہت آسان ہے. جب بلڈنگ بنتی ہے زمین پر, زمین کی سطح پر جو اینٹیں رکھی جاتی ہیں وہ بہت آسان ہے رکھنا. جو جو بلڈنگ کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے, دیوار اٹھتی جاتی ہے, اینٹیں چننا بھی مشکل ہوتا جاتا ہے. اور سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بلڈنگ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہوتی ہے, یعنی آخری مراحل چھت. اب جو معمار چھت ڈالنے آتا ہے اس بلڈنگ کو اور اس کے آخری اینٹ یا آخری عمل سے اس بلڈنگ کی تکمیل ہو جاتی ہے, وہ معمار مہارت میں دوسرے معماروں سے برتر ہونا چاہیے. اور یوں بھی نہیں کہ اس بلڈنگ میں صرف اسی معمار کا ہاتھ ہے, نہ, وہ جس نے پہلی اینٹ رکھی تھی سادہ سی سمپل سی اس کا بھی ہاتھ ہے, اور جس نے یہ مشکل ترین مرحلہ انجام دیا ہے یعنی چھت ڈالی ہے, اس کا بھی برابر کا حصہ ہے. لیکن وہ درجات محفوظ ہیں سب کے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ بلڈنگ بن چکی, جو بنانا چاہتے تھے بن گئی, جہاں پہنچنا چاہتے تھے پہنچ گئے آپ. اب پہنچ جانے کے بعد پھر بھی آپ اینٹیں اوپر چنیں گے, پھر بھی معمار چاہیے آپ کو. ضروری بات ہے کہ نہیں چاہیے؟ اب جہاں پہنچانا چاہتے تھے پہنچ گیا ہے, اب کس کی ضرورت ہے؟ اب معمار کی ضرورت نہیں ہے, اس بلڈنگ کو خطرات سے بچانے کی ضرورت ہے, چونکہ بن چکی ہے, تکمیل ہو چکی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی جو کچھ لانا چاہتے تھے لا چکے, اپنے مقصود تک, اپنے نقطۂ اوج تک پہنچا چکے. اب کس کی ضرورت ہے؟ معمار کی نہیں بلکہ محافظ کی ضرورت ہے. ایسا جو اس کو ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچائے، جو اس کو بارش کی اثر سے بچائے، جو اس کو آ کر زلزلوں سے بچائے، جھٹکوں سے بچائے، بموں سے بچائے، ہر ایسا ہاتھ جو اس بلڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو نابود کرنے کی طرف، اس ہاتھ کو کاٹ دے، اب ایسے کی ضرورت ہے.